آية نمبر 30، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان میں بہت دوری ہوتی. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ تعلقات کی وضاحت فرمائی اور ساتھ ہی اس میں فرما دیا کہ دیکھو تم جو بھی کرو گے اللہ کو پتہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے. اب مزید اسی بات کو زیادہ ذہن کے اندر راسخ کرنے کے لیے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر تم کچھ بھی کرتے ہو اور یہ سوچ لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں ہوگی تو یہ بات جھوٹ ہے. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو اور تمہاری بدیوں کو قیامت کے دن دیکھے گا اسی طرح وہ تمہیں بھی دکھائے گا. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت ہر انسان کیا چاہے گا. اس کا تذکرہ ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. جس دن ہر نفس موجود پا لے گا ہر اس چیز کو جو نیکی میں سے اس نے کی. اپنا ہر عمل نیکیوں کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا. بہت ہی زیادہ امید دلانے والی آیت بھی ہے اور بہت زیادہ خوف دلانے والی آیت بھی ہے. اس لیے کہ جس انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرے اعمال کل میرے سامنے پیش کیے جائیں گے تو پھر وہ دنیا میں ہی اس کی فکر کر لیتا ہے کہ جو نیکیاں میں کر رہا ہوں یا برے کام جو مجھ سے سرزد ہو رہے ہیں وہ اس نوعیت کے نہ ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھے شرمندگی ہو. میں اس آیت کو پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک تصور آ رہا تھا کہ کوئی کسی کو گفٹ بھیجتا ہے. ایک وہ گفٹ ہے کہ آپ نے جس کو دیا نہ اس کو پتہ چلنا ہے کیونکہ اور بہت سارے لوگ دینے والے تھے, نہ آپ کی کوئی اس سے الگ سلیک تھی, نہ آپ کو امید تھی کہ بعد میں کبھی وہ ملے گا اور آپ کے ساتھ اس گفٹ کا تذکرہ کرے گا. لیکن ایک اور کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان جس کو دیتا ہے اس کے ساتھ بعد میں بھی تعلقات ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس سے پہلے ملے تھے. لیکن ایک اور رسم ہے, پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں, میں نے ویسٹ میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جب گفٹس سب دیتے ہیں نا تو بعد میں پھر سب کے سامنے کھولتے ہیں. دینے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور جس کو ملے ہوتے ہیں وہ خوشی خوشی کھولتا ہے. عموماً شادیوں پہ ایسا ہوتا ہے اور کچھ وٹ ایور. یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا اس شخص کے لیے بڑی بوجھل ہو سکتی ہے جس نے گفٹ میں اچھی چیز نہ دی ہو. ایک یہ تھا کہ آپ نے کسی کو گری پڑی چیز اٹھا کے ریپنگ پیپر لگا کے دے دی, چلو ہمیں کیا اس نے کس نے دیکھنا ہے. لیکن ایک وہ ہے کہ وہی گفٹ سب کے سامنے کھل رہا ہے. ذرا سوچیے, یہ جو ہماری نیکیاں اور ہماری بدیاں ہمارے اعمال کی صورت میں آگے جا رہی ہیں نا, یہ ہمارے سامنے کھلیں گی, کیسا لگے گا؟ اپنی نماز کو ہی سوچ لیں. ہماری یہ نماز جب سب کے سامنے کھلے گی, او فرشتوں اور انسانوں دیکھو یہ میرے بندے نے پڑھ کے بھیجی تھی, سر شرم سے جھکے گا یا خوشی ہوگی؟ ہاں, جو چیز کل وہاں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں نا اس کو آج ہی نظر میں رکھ لیں. یہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں ہر چیز دکھے گی. اسی طرح جب خیر کی بات جہاں کی گئی مخدرہ حاضر کر کے رکھی جائے گی تو اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ دیکھو دنیا میں کیوں لوگوں کو دکھاتے ہو, تھوڑا سا انتظار کر لو, کچھ دن کے بعد تو سب کے سامنے تمہاری نیکیاں پیش کر ہی دی جائیں گی. نیکیاں تم نہ دکھاؤ لوگوں کو, میں دکھاؤں گا. یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی کو جب گفٹس ملتے ہیں تو پھر وہ جو اس میں سب سے اچھے اور خوبصورت گفٹس ہوتے ہیں نا تو وہ لوگوں کو دکھاتا ہے, دیکھو یہ مجھے فلاں نے دیا ہے, دیکھو یہ کتنا پیارا گفٹ ہے. تو وہ سب خود ہی دیکھتے ہیں, پھر جو دیکھتے ہیں پھر وہ دینے والے سے پوچھے, اچھا تم نے کہاں سے لیا تھا, کتنا لیا تھا, کیا تھا, کیسا تھا. ریمارکس ملتے ہیں نا, अब तो लोग साथ ही थैंक यू कार्ड भी भेजना चाहते हैं कि जी अब आपने हमें गिफ्ट दिया, अब हम भी आपको इसके थैंक यू में कार्ड भेज दें। तो दुनिया में दिखाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ सब दिखेगा। फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, आज अगर तुम्हारी किसी नेकी का किसी को पता ही ना चला। और साथ ही अब देखिए कि इसमें कितनी खुशी का समा है कि तुम छुपा के नेकी कर रहे थे, अल्लाह वहाँ सबके सामने ले आएगा। ये बात नेकियों के लिए अच्छी तो है, इसके बावजूद खौफ होगा क्यों? जैसे किसी ने बहुत अच्छे नंबर भी लेने हो ना, यानी बहुत अच्छे पेपर्स हो, लेकिन रिजल्ट जिस दिन निकलता है तो उस दिन उसका भी दिल धक धक कर रहा होता है ना। वो ये नहीं सोच रहा होता कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन वो ये सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम मैं फर्स्ट आई थी, इस दफ़ा सेकंड ना आ जाऊं, थर्ड ना आ जाऊं। वो नेकियों का ग्राफ नहीं गिरने देना चाहेगा, इसलिए बावजूद नेकियों के करने के उस दिन इंसान जो है वो गमजदा होगा, दुखी होगा, तकलीफ़ में होगा कि अल्लाह कहीं मेरा ग्रेड कम ना हो जाए। लोग तो मुझे बहुत नेक समझते थे और कहीं मैं कम नेक ना हूँ। लोगों ने तो मुझे दुनिया में जन्नती और पता नहीं मग़फूरुन और मबरूरुन के लकब दिए हुए थे, लेकिन कहीं आज मेरी यहाँ पेशी ना हो जाए, मैं किसी एक सब्जेक्ट में पकड़ा ना जाऊँ। देखिए कि जब इंसान नेकियाँ करता है ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो सारी सारे फील्ड्स में ठीक काम कर रहा है। कोई बहुत अच्छा पढ़ पढ़ा रहा है, लेकिन उसकी नमाजों का क्या आलम है वो तो हमें नहीं पता होता, उसके सदका खैरात का क्या आलम होता है। तो इंसान चूंकि अपने हाल को बेहतर जानता है ना, तो वो खौफ करेगा, महसूस करेगा कि हो सकता है केमिस्ट्री में तो मेरे पूरे नंबर आ रहे हैं, लेकिन मैं बायोलॉजी के पेपर्स में मेरे नंबर कम ना आ जाएं। तो खौफ हर एक को होगा, लेकिन नेकियां पेश की जाएंगी। वमा अमिलत मिन सुइन, और जो बुरे अमल किए होंगे, जो है ही बड़े ख़राब, जिसका दुनिया में इंसान को पता था, उसके लिए तो इंसान की ख्वाहिश क्या होगी, तवद्दु, वो चाहेगा, वुद से ख्वाहिश रखना, तमन्ना करना, क्या लव अन्न बैनहा, कि काश उसके दरमियान, यहाँ जो बैनहा है ना, ये नफ्स की तरफ है। अब चूंकि आप ग्रामर इतनी नहीं पढ़ रहे ना अभी, तो लेकिन सिर्फ ये नोट कर लिया करें, कभी जब समझ आएगी तो फिर आप इंजॉय करेंगे इस चीज़ को, कि बैनहा, हा जो होता है ना ये औरत के लिए आता है, मुअन्नस होता है, और हु जो है ना वो मुजक्कर के लिए आता है। अब यहाँ बैनहा आ गया तो कौन मुअन्नस है, तो अरबी जुबान में नफ्स जो होता है ये मुअन्नस होता है, ठीक है? तो बैनहा यानी उस नफ्स के, व बैनहू और उसके, किसके, सुइन की, यानी उस नफ्स के और उस बुराई के दरमियान क्या हो जाए, अमदम बईदा, दूरी हो बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा मुसाफत हो जाए कि एक इंसान दूर से भी अपनी बुराइयों को देख ना सके, ख्वाहिश करेगा इंसान। अब देखिए यही कैफियत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत क़यामत आयत 13 में भी कही कि युनब्बौल इंसान यौम इज़िम बिमा कद्दम व अख्खर, सब अगली पिछली की कराई बातें उस दिन पेश कर दी जाएंगी। इसी तरह आप देखिए कि ये जो कहा गया कि उसके और उसकी बुराइयों के बीच में दूरी हो जाए, तो दुनिया में इंसान जो भी गलत काम करता है वो करता तो अपनी ही नफ्स की तरगीबात से है, लेकिन पीछे मुहरक जो है वो शैतान भी होता है। और बहुत सारे लोग तो ये सोच के कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, कल शैतान को पकड़ा देंगे, लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा? सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत 38 में आता है, या लैता बैनी व बैनक बुदल मशरिक़ैन फ़बिसल क़रीन, क्या अच्छा होता कि ऐ शैतान मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू तो बहुत बुरा साथी निकला। इंसान उस दिन शैतान को कोसेगा कि मैंने तुम्हारी बातों में आके क्या गलतियां कर ली, काश मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती ना होती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही एक ऐसी प्यारी दुआ सिखा दी कि जिसकी वजह से इंसान दुनिया में ही अपने और अपने गुनाहों के दरमियान में दूरी चाहता है। ये कौन सी दुआ है? ये दुआए इस्तिफ्ताह है। इस्तिफ्ताह क्या है? इफ्तिताह से। और इफ्तिताह क्या होता है? ओपनिंग। हमारे यहाँ अमूमन नमाज के आगाज़ में जो शुरू में दुआ पढ़ी जाती है वो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका पढ़ी जाती है, लेकिन एक बहुत ही प्यारी रिवायत है जो हमारे कल्चर से बड़ी ही गैर मानूस है, और जितनी हम नमाज में कोई बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये तो हमने कभी बचपन से पढ़ी नहीं, हालांकि सही रिवायत है, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो दुआ मांगते, क्या, अल्लाहुम्मा बाइत बैनी व बैन खताया कमा बाअत्त बैनल मशरिकी वल मगरिब, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض ثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈال دی. اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے. اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے برف، پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے. کتنی پیاری دعا ہے. دیکھیے کہ قیامت کے دن تو انسان اپنی برائیوں سے دوری چاہے گا نا، لیکن دنیا میں ہم اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، چمٹا چمٹا کے رکھتے ہیں. کوئی کہہ بھی دے کہ میں نے اس کو توڑ دینا ہے، میں نے اس کو پھینک دینا ہے، میں نے اس کو تم سے لے لینا ہے، تو چیخیں نکل جاتی ہیں. ایک انسان جو خود دنیا میں اپنے ہاتھ سے اپنی بری چیزیں نہیں چھوڑتا، کل قیامت کے دن وہ چیزیں اس کو چپکیں گی. جیسے پلاسٹک کی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ڈال لے لیں، کوئی بت ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت مشغول رکھتی ہے، اب وہ کسی وقت بھی بچہ اپنے سے جدا نہیں کرتا. اور یہ بلکہ ایک لٹرلی پریکٹیکل چیز میں نے دیکھی، بہت پہلے کی بات ہے، ہم لوگ ایک کلاس میں تھے، ہم نے سورۃ سبا پڑھی، اس میں کافی زیادہ تصویروں اور مجسموں کی بات ہوتی ہے. تو اس کے بعد سب نے کہا کہ چل ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں جب، اب دل تو کرتا نہیں اور کھنچوانے کو، اور ہم رکھی ہوئی ہیں تو اس کو جلا دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، لوگوں نے کیا. اب سب لوگ اپنی اپنی چیزیں ایسی لے کے آ رہے تھے، جو گھروں میں ایسے بت نما چیزیں تھیں، واٹ ایور نا، تو وہاں انہوں نے اس کو آگ لگا دی. تو ایک بچی تھی، گھر ہی کی بچی تھی، اس نے دیکھا کہ سبھی یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو وہ اندر گئی تو اس کی ایک ڈال تھی، بہت جیسے بالکل آج کل آپ کو پتا ہے کہ ڈالز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ پورا انسانی جسم بنا ہوتا ہے نا. پہلے اس نے وہ پکڑی ہوئی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ سب پھینک رہے ہیں نا، تو اس نے اپنی ڈال بھی کہا ماں کو کہ پھینک دو. اب جب ماں لینے لگی تو تھوڑا سا اس کے دل پہ پھر بھی ہاتھ پڑا. اب یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ میں اس وقت نہیں کہہ رہی، لیکن جو چیز میں نے واقعی محسوس کی اور میرے لاشعور میں بیٹھ گئی ہے، وہ چیز کہ قیامت کے دن یہ ہوگا. خیر کیا ہوا کہ وہ ساری چیزیں جب جل رہی تھیں نا، تو وہ گڑیا بھی اس کے اندر ڈال دی، وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی تھی. جو ہی وہ آگ میں گئی نا، تو اس ایک دم جیسے اس کے اندر سے ایک ببل سا نکلا، شکل جل جاتی ہے نا، وہی شکل جبھی سفید کلر کی بڑی اچھی لگ رہی تھی، وہ بال جلے، پہلے بال جلے، پھر اس کے منہ کے اوپر وہ گرمی کی وجہ سے ایک بمپ سا پڑتا ہے، جیسے باہر بلبلا سے نہیں ہوتا گرم چیز ہونے سے، تو وہ باہر نکلا. اتنی اس کی شکل کری ہو گئی. جب یہ حالت ہوئی نا، تو اس بچی کو پاس اس نے بلایا گیا کہ دیکھو یہ تمہاری گڑیا ہے. تو وہ اس سے دور بھاگ رہی تھی، کہہ رہی یہ میری نہیں. اس کو ڈر رہی تھی، اپنی گڑیا سے ڈر رہی تھی. اب یہ بات بہت پہلے کی ہے، لیکن اس وقت بھی میرے ذہن میں آیا کہ آج وہ چیزیں جو ہم نے اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہیں، کل قیامت کے دن جب ہم ان کو جلتا دیکھیں گے یا ان کی وجہ سے اللہ کی پکڑ کا اندیشہ ہوگا، تو ہم ان سے دور بھاگیں گے. کہ تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا. لیکن ہم سو کے لفظ سے پیار سے گزر جاتے ہیں. یہ سو چھوٹے سے لاڈلے سے لفظ ہے، لیکن دیکھیں یہ سو ہماری ساری انٹرٹینمنٹ ہے. یہ سو ہی تو ہے جو ہمیں اللہ سے ناراض کرتی ہے، جو ہمیں قرآن کی طرف آنے کے باوجود بھی مشغول کر لیتی ہے، جس سے ہم اپنے آپ کو دور نہیں کر پاتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اعمال کی حاضری کا ادھر تذکرہ ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں بھی انسان کو اس کے کچھ اعمال دکھائے جائیں گے. ہماری نیکیاں اور ہماری بدیاں ایک مجسم شکل کی صورت میں ہماری قبر میں آتی ہیں. جو شخص نیک ہوتا ہے، اس کے پاس بڑی خوبصورت شکل میں ایک نوجوان داخل ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھا اور یہاں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارا دوست ہوں. تو پوچھے گا کون ہو بھائی، میں نے تمہیں تو نہیں دیکھا. تو وہ بتائے گا کہ میں تمہاری نیکیاں ہوں. تو شخص خوش ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کی تنہائی کو بانٹنے کے لیے میرے لیے اتنا اچھا دوست رکھا. آپ سوچیں، آپ بالکل اکیلے ہوں، کہیں نئی جگہ پہ ہوں اور تنہائی محسوس کر رہے ہوں، اتنے میں آپ کی عزیز دوست آپ کے سامنے آ جائے تو خوشی ہوگی نا، اس وقت اپنی نیکیوں کو دیکھ کے خوشی ہوگی. اس کے برعکس وہ شخص جس کے اوپر عذاب ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ڈر بھی رہا ہے، خوف زدہ بھی ہے، تو بڑی کری شکل والا، بڑے خراب حلیے والا ایک شخص اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے، اور وہ اس کو پوچھتا ہے کہ، کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، دنیا میں بھی ساتھ تھا. تو کہتا ہے کون ہو تم؟ تو کہے گا میں تمہاری برائیاں ہوں، اللہ نے مجھے تم پہ مسلط کیا کہ میں یہاں بھی تمہارے ساتھ رہوں. تو کہے گا میں تو پہلے اتنا پریشان ہوں، اتنا خوف زدہ ہوں، اور تمہاری شکل سے تو مجھے اور وحشت ہو رہی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. لیکن وہ ہماری برائیاں ہوں گی. کبھی بھی کوئی نافرمانی کو دل چاہے تو فوراً چیک سوچے کہ میں اس کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں، کیا واقعی میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ قیامت کے دن میرے سامنے کیا جائے اور میں اس سے اپنی جان کو بچانا چاہوں گی؟ پھر اسی طرح انسان کے جو اعمال ہیں نا وہ میدان محشر میں بھی شکل کی صورت میں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ سب حدیثوں کے حوالے ہیں کیونکہ ٹائم چونکہ شارٹ ہے ہمارے پاس اس سلسلے میں، تو ہم اس کو لفظ بہ لفظ ہر حدیث کوٹ نہیں کر سکتے، خلاصے کے طور پہ بات کی جائے گی۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے کندھوں پہ بکری کو اٹھائے ہوئے آ رہا ہے اور وہ بکری من منا رہی ہے، کسی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے کندھے پہ گائے کو لے کے آ رہا ہے، کو کو، اور وہ گائے جو وہ ڈکار رہی ہے، اور اسی طرح میں کسی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے کندھوں پہ اونٹ کو لے کے آ رہا ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ ہیں کہ ان کے شولڈر پہ بکری پہ بکری بکری یوں آسمانوں پہ قطاریں لگی ہوئی ہیں، کسی کے کندھوں پہ اونٹوں کی قطاریں ہیں، کسی پہ اونٹ ہے بکری ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ کہا انسانوں کے گناہ، ان کے اعمال ان کا بوجھ بن جائے گا۔ قرآن پاک میں ایک آیت آئے گی، وہاں بھی یہ حدیث کوٹ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بوجھ ان کے کندھوں پہ ڈال دے گا، یہ مجسم ہو کے آئیں گی۔ اسی طرح ایک تیسری چیز جس سے جو انسان کے سامنے جس صورت میں اعمال پیش کیے جائیں گے وہ پسینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں ہوں گے، اور یہ پسینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں گرمی لگتی ہے نا، پھر اس کے بعد پسینہ آتا ہے تو ہم بالکل مطمئن ہوتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ یہ گرم ہوگا، کھولتا ہوا ہوگا، کچھ کے پاؤں تک، ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی رانیں ہوں گی اور کسی کی گردن، اور فرمایا کہ کچھ کوئی تو اتنا بدبخت ہوگا کہ وہ اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز کھول کے دیتا ہے، لیکن ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی، وقت نہیں ہوتا، تو ہم ان چیزوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو یاد رکھیے کہ جو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں نا وہی یہاں جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ ضرور ایک دفعہ اپنے گھر میں اپنی چیزوں کو دیکھیے گا، کون سی چیزیں وہاں بھی دیکھنا چاہتے ہیں ان کو یہاں بڑھا لیں اور بڑھائیں، خوشی ہوگی نا کہ آج میرے پاس اور زیادہ چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں جو وہاں نہیں دیکھنا چاہتے وہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو پھر اسی دنیا میں اپنے آپ سے دور کرنی ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ اس دن بہت زیادہ رسوائی ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک انسان ہے وہ اپنے کسی عمل کو دیکھے گا تو اس کو ہاتھ میں نہیں آئے گا، وہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے گا، بھاگتے بھاگتے بھاگے گا اور پھر گر پڑے گا، اور جو ہی وہ گر کے اوپر اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کو حساب کے لیے وہاں کھڑا پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں حساب لینے کے لیے کافی ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ کرے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے نفس سے۔ دیکھیے دو آیتوں میں دو بار اللہ اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے، اور کتنا انسان اپنے آپ کو نڈر کر لے، بالآخر اسی رب کے پاس جانا ہے کہ جس رب نے ہمارا حساب لینا ہے۔ ساری زندگی اللہ سے بھاگتے رہے، ضرورت نہیں محسوس کی اس ذات کی، لیکن اللہ تعالیٰ کل وہاں ہمیں سب کچھ دکھا دے گا کہ دیکھو یہ کچھ تم نے کیا تھا اور اس طریقے سے تمہارا معاملہ ہوگا۔ واللہ رؤوف بالعباد، ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربان بھی ہے، شفقت بھی فرماتا ہے، وہ کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت تمہیں ڈرائے گا۔ کتنا عجیب و غریب کمبینیشن ہے نا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی بات ہے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رؤوف بالعباد ہونے کی بات ہے۔ کیا پتہ چلا، کیسے اللہ کیسے رؤوف بالعباد ہے، ادھر تو پیچھے گناہوں کی بات ہے اور پکڑے جانے کی بات ہے، تو دیکھیے کہ قرآن پاک میں اس بات کا آ جانا کہ وہاں اعمال دکھائے جائیں گے یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ اگر وہ ہمیں نہ بتاتا اور کل اچانک یہ معاملہ وہاں پیش آ جاتا تو پھر سوچئے کہ انسان اپنے آپ کو کتنا بدبخت محسوس کرتا اور اس کو غصہ بھی آتا کہ بھئی یہ تو ہمیں کہا نہیں تھا اور یہ بات وہاں ہمارے ساتھ پیش آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں ہی ٹھیک کر لیں، اپنے اعمال کو، اپنی چیزوں کو خود بخود سارٹ آؤٹ کر لیں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پکڑے جائیں اور وہاں رو رہے ہوں۔ اور اس کو ایکٹیویٹی میں بھی آپ شو کر سکتے ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں، آیت پہ آپ اگر ایکٹیویٹی بنانا چاہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بنا لیں، ایک انسان ہے وہ جا رہا ہے کہیں نا، میدان محشر ہے، اور جو اس کی برائیاں ہیں، مثلا اگر سود ہے تو اس کو حدیث سے ہی ٹیلی کر لیجئے کہ سانپ دیکھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور کے میں، تو وہ اس بندے کے پیچھے سانپ بھاگ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح حدیث کے قریب رہتے ہوئے آپ ایکٹیویٹی بنا سکتے ہیں. شکل تو نہیں بنائیں گے لیکن کوئی بھی انسان اپنے آپ کو دیکھے اور اس کے ساتھ گناہ ہیں, اس کی برائیاں جو ہیں وہ اس کے پیچھے جا رہی ہیں اور وہ یوں ہاتھ سے کر رہا ہے اس کو, دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ, یا جیسے ایک تف کی بات ہوتی ہے. پھر اسی طرح قبر بنائی جا سکتی ہے کہ جس میں ایک بڑا قریش شکل خوفناک قسم کا کوئی کردار اندر آ رہا ہے. یہ شکلیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اس طرح کی چیزیں, یہ پھر آپ کو اس چیز کو محسوس کرنے میں زیادہ مدد دیتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا آیت نمبر 31 میں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابے داری کرو, کیا فائدہ ہوگا, خود اللہ تم سے محبت کرے گا, اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, کیونکہ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور کیا کرو, یعنی اتباع کے ساتھ اور کیا کرو, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ, کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی, وَالرَّسُولَ, اور رسول کی, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, پھر اگر وہ اعراض کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کافروں سے. یہ دو آیات ہیں, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کا فرق بیان کیا گیا. اور ان آیات میں اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں یا اس کو پیچھے سے جوڑ کے دیکھیں تو ان کا بھی ربط بنتا ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا, شروع کی اگر آپ آیا دیکھیں تو توحید کے دلائل تھے اور کفر کی مذمت تھی. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے. کیا پتہ چلا کہ جو توحید کا انکار کرے اگر وہ کفر ہے تو رسول کی اطاعت اس کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. اسی طرح اس آیت کی شان میں یہ بات آتی ہے کہ یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی, کیا اللہ کی طرف اور اللہ کو مانو اور اس نبی کو مان لو, تو انہوں نے یہ کہہ کر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی محبت الہی سے سرشار ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں, اس کے پیارے ہیں, اور ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی نئے نبی کی امت میں داخل ہو کر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ آیات نازل فرما دیں کہ دیکھو تم جس مرضی محبت کی بات کرو, تم اللہ کی محبتوں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو, لیکن جب تک اس نبی کو نہیں مانتے, اس کی اطاعت نہیں کرتے, اس کو دل اور جان سے اپنا راہبر اور رہنما نہیں مانتے, تمہاری اطاعت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں. آج مسلمانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا دین کی تو کہتے ہیں لو آپ کا کیا خیال ہے ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے, نہ کیا خیال ہے ہم نمازیں نہیں پڑھتے, ہم تو سب نیکیوں کے کام کرتے ہیں. تو یہاں اصل میں اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ دیا. اس آیت کو آیت محن کہتے ہیں, میم ہا نون, امتحان ہوتا ہے نا جیسے لفظ, اسی سے آئی لفظ محن کہتے ہیں امتحان سے, یعنی کسی انسان کے امتحان کی یہ دلیل ہے. کیا کہ اللہ کے نبی سے محبت کرے. اللہ کے نبی کو کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک کرائیٹیرین بنا دیا. ایسے یہ جیسے ایک برتن ہو اور جب تک اس برتن کے اندر کوئی چیز نہیں ڈلے گی تب تک اس سے فائدہ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا اہمیت ہے, ان کے طور طریقوں سے کیسے چلتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی کون ہے جو خود انکار کرے, یعنی اب ہم سبھی میں سے کوئی کسی کو پوچھ لے کہ کیا آپ جنت میں جانے سے انکار کرتی ہیں تو کوئی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی من ابا کون ہے جو انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے انکار کیا. یعنی نبی کی سنتوں کو نہ ماننا, ان کی اطاعت نہ کرنا, خوشی سے نہ ماننا, یہ اصل میں جنت میں جانے سے انکار ہے. اسی طرح صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تین لوگ اللہ کے ہاں غضب میں ہیں, یعنی تین لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا, غصہ ہوگا. اس میں سے ایک شخص ہے حرم کی حرمت پامال کرنے والا، یعنی خانہ کعبہ میں جا کے کوئی ایسا الحاد کرنا کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہو. اسی طرح دوسرا وہ شخص کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر دوسرا طریقہ اپنائے، اور اسی کو آپ دیکھیں کہ سنتوں کو چھوڑ کے پھر اپنی مرضی کے کاموں کو کرنا بھی آ جاتا ہے. اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو کسی مسلمان کا قتل ناحق کرے. آپ دیکھیے کہ یہ تو ایک حکم ہے نا، اتباع اور اطاعت کا، ان دونوں کا فرق بعد میں دیکھیں گے. صرف ہم یہ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام ان آیات کو سن کر کس طریقے سے عمل کے لیے تیز ہو جاتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں وہ وضو کا طریقہ سکھاتے ہیں، اور آپ میں سے شاید معلوم ہوگا لوگوں کو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ وضو کا طریقہ کلیئر ہمیں ملتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے ملتا ہے. تو یہ نب لوگوں کو طریقہ سکھا رہے تھے، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، اور بیچ میں ایک ایسا مقام آیا کہ مسکرانے لگے. تو لوگوں نے کہا بھی آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا تو اس موقع پہ وہ بھی مسکرائے تھے. اب وہ کسی بھی وجہ سے مسکرائے ہوں گے، تو کہا کہ پھر میں بھی اس وقت مسکرانا چاہتا. اب دیکھیے یہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی محبت تھی آپ کے لیے. اسی طرح ایک دفعہ ایک ساتھی تھے، صحابی تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو جب ان کے سامنے کھانا آیا تو ڈونگے میں چمچہ گھمانے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ایک موقع پہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور آپ کے سامنے لوکی لائی گئی، تو آپ اسی طرح ڈونگے میں چمچہ ڈال کے لوکی ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے آج سوچا کہ میں بھی اس سنت کو پورا کر لوں، میں بھی اللہ کے نبی کی محبت میں یہ کر رہا ہوں. اسی طرح ایک زید بن اسلم عبداللہ بن عمر کی یہ کامل یہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ان کو کھلے بٹنوں کے ساتھ، یعنی قمیض کا جو بٹن ہے اوپر سے اس کو کھول کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک خاص وقت کی نماز پڑھ رہے تھے تو بٹن کھول دیا، تو کہا یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جب میں نے اللہ کے نبی کو یہ نماز پڑھتے دیکھا تھا تو اس وقت آپ کا بٹن کھلا ہوا تھا. ابن خزیمہ کی روایت ہے. اب دیکھیں ویسے بٹن کھولنا یا بند کرنا کوئی نیکی یا گناہ نہیں ہے، لیکن نبی کی محبت میں جب کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ اس کی نیت کی وجہ سے بدل جاتی ہے. اسی طرح عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میں راہ سے بھٹک نہ جاؤں. اب یہ سوچئے کہ یہ تو وہ تھے کہ جن کی زندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رچی بسی تھی. اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں. عبداللہ بن عمر ایک موقع پہ سفر میں تھے، ایک خاص مقام پہ جب پہنچے تو سواری سے اترے اور اس طریقے سے بیٹھ گئے جیسے کوئی انسان قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے، پھر اٹھ کے دوبارہ سواری پہ بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں تھی، یعنی آپ فارغ نہیں ہو رہے تھے، بس ایسے ہی بیٹھ گئے. تو کہا ہاں اس لیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک بار میں ان کے ساتھ اسی راستے سے گزرا تھا اور اس مقام پر وہ فارغ ہوئے تھے، تو میں نے آج اپنے آپ کو اس نیکی سے محروم نہیں کرنا چاہا. یہ تو بہت ساری کہانی ہے، آگے ہم سنیں گے صحابہ کرام کے اللہ کے نبی سے محبت کو. لیکن یہاں ہمیں جس چیز پہ توجہ دینی ہے وہ لفظ ہے اتباع اور اطاعت کا فرق. یہ وہ مقام ہے قرآن پاک کا کہ جہاں دونوں لفظ ساتھ ساتھ آئے ہیں، بلکہ آگے جا کے انشاءاللہ ایک ہی آیت میں دونوں لفظ بھی ہم پڑھیں گے. دونوں لفظ معروف ہیں اردو میں، اتباع سنت کا لفظ آپ سنتے ہیں اور بہت سارے لوگ متبعان سنت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. اتباع کیا ہوتی ہے؟ اہتمام کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا، دل کی محبت کے ساتھ کسی کے پیچھے لگنا. تبیعہ کے لفظ ہے یہ، تابع عین، فٹ سٹیپ پر چلنا، اردو میں کہتے ہیں کسی کے نقشے قدم پر چلنا. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو وہ کام کرنے کا حکم بھی دے. بس ابھی جب ہم نے مثالیں دیکھی، اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا نا کہ تم بٹن کھول لو، اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا نا کہ تم سالن میں سے کدو ڈھونڈو، لیکن صحابہ نے آپ کو دیکھا کرنا شروع کر دیا. یہ اتباع ہوتی ہے. اس کے اگلا درجہ جو ہوتا ہے نا وہ اطاعت کا ہوتا ہے. اطاعت کہتے ہیں توعن سے، یہ لفظ توئے واؤ عین، توعن و کرہن کا لفظ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ. تو اطاعت کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو حکم دے تو اس کو دل کی خوشی سے کریں. اب ہمارے لیے اطاعت تو فرض ہے کیونکہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں. یہ اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، माँ जो करती है ना, बच्चियाँ भी वही करने लग जाती हैं पीछे, छोटी छोटी बच्चियाँ पीछे वो काम कर रही होती हैं। छोटी होती हैं तो ज़्यादा माँ को फॉलो करती हैं, जो जो बड़ी होती हैं तो माँ पे तनकीद करती हैं। बचपन में माँ की हर बात अच्छी लगती है, और जब बड़ी होती हैं ना तो उनको माँ के अंदर नक्स दिखते हैं। ये एक इंसान की फितरत है। और ये जो तबिया का लफ्ज़ है ना, ताबे, इससे लफ्ज़ तबिया भी है, गाय के बछड़े को कहते हैं। बच्चा पैदा होता है ना जब गाय का, तो फौरन उठ के वो माँ के पीछे चलने की कोशिश करता है, उस बच्चे को भी तबिया कहते हैं। अब इतात क्या है कि अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दे दिए करो, काल अल्लाह व काल रसूल या काल रसूलुल्लाह ही, उस पे तो दिल की खुशी से मानना है उसको। और सूरह निसा में बहुत डिटेल्स है, इंशाल्लाह ये मौजू हम पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी की इतात का क्या मुकाम है और किस तरह से। यहाँ सिर्फ इसको हल्का फुल्का सम देख रहे हैं, तो इतात तो करनी पड़ेगी। इत्तबा क्या होती है कि ये जितनी ज़्यादा आपको अल्लाह के नबी से मोहब्बत होगी ना, उतनी आप इत्तबा करेंगे। ये दो लफ्ज़ समझ गए ना, तो वो सारे झगड़े ही ख़त्म हो जाएंगे जो लोग आजकल उठाते हैं। जी नमाज जमात के साथ पढ़नी फ़र्ज़ है, अच्छा मस्जिद में फ़र्ज़ है, अच्छा दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है कि सुन्नत है कि नफिल, अच्छा मिसवाक करनी लाजिम है कि नहीं लाजिम, अच्छा क्या हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों को पीछे करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप पहले अपने दिलों में अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा करें। जिससे मोहब्बत होती है ना, बंदा उसको चुपके चुपके देखता होता है, फिर वो कहता नहीं कि तुम करो, लोग करते हैं। आपको यहाँ सहाबा कराम के आमाल से हैरत हो रही होगी कि अल्लाह के नबी की इतनी छोटी छोटी चीज़ें नोट करते थे, तो क्या आपको उस वक्त हैरत नहीं होती कि रात को टीवी पे एक क्रिकेटर काले रंग का पानी पीता हुआ दिखता है और अगले दिन सब वही कोक मांग रहे होते हैं। कभी आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखे? ह्यूमन साइकोलॉजी का ये नुक्ता वो नोट करते हैं, हीरोइन को दिखा दो कि वो ये शैम्पू यूज़ कर रही है, चाहे उसने कभी ना किया हो, ये भी झूठ है। सारे लोग अगले दिन चूंकि उससे मोहब्बत करते हैं ना, कहते हैं अब हमें भी यही चाहिए। लोग इन लोगों के इंटरव्यूज़ में क्या पूछ रहे होते हैं, आपको क्या पसंद है, आप कौन सा कलर पसंद करती हैं, बस आप कहते हैं बस मेरा भी यही आज के बाद पसंदीदा हो गया। जिससे मोहब्बत होती है ना, इंसान उसके पीछे लगता है। तो उनके स्टाइल आप बच्चों को ज़रा चलते देखें, जो ये करेक्टर्स को देखते हैं ना, चलने का अंदाज, बात का, हाँ कर कैसे बोतल खोलते हैं, यूं करते हैं, ये चीज़ें आप मेरे से ज़्यादा ही जानते होंगे, मेरा तो इतना इल्म नहीं है इस पर, लेकिन मैंने ये चीज़ से देखी है कि एक तरफ लोग हलक फाड़ रहे होते हैं, लोगों को दावतें दे रहे हैं, ये सुन्नतें, ये फ़र्ज, ये करो, और लोग कान नहीं धरते इल्ला माशाल्लाह, और दूसरी तरफ है उनको एक लफ्ज़ नहीं बोलना पड़ता, कोई तबलीग नहीं, कोई अमर बिल मारूफ नहीं, बस वो एक दफ़ा रात को करके दिखाते हैं, अगले दिन आधे मुल्क के लोग वही काम कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो उन फनकारों और उन गुलकारों की इत्तबा कर रहे होते हैं। वो ये नहीं कहते ये पियो, वो अपना नाम बता देते हैं मैं ये करता हूँ, बस वो जूता होगा उसके ऊपर वो अपना सिग्नेचर कर देंगे, कहेंगे बस सारी दुनिया से अच्छे यही बूट बन रहे हैं, यानी ये है वो मेंटालिटी। अब आप देखिए कि दिल में सवाल आता है कि अल्लाह के नबी की इत्तबा का हुक्म, इसका अल्लाह की मोहब्बत से क्या ताल्लुक है? बड़ा बारीक नुक्ता है इसमें, क्योंकि की इत्तबा मुझे फ़ायदा होना चाहिए ना, मुझे जन्नत मिले। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरे नबी की इत्तबा करो तो युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। इसको मैं आप फिर एक मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए आप परदेश में अपने बहन भाइयों से दूर हैं, इतने में आपको राह चलते एक खातून दिखती हैं और आप एकदम ठिठक जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ल आपकी बहन से बहुत मिलती है, उनकी रिजेम्बलेंस है। आप एकदम, आपके दिल में हूक उठती है ना, आपको अपनी बहन याद आती है, फिर आप उससे बात करती हैं अगर आपकी दोस्ती होती है। आप बताइए कि उनको देखकर, एक तो है ना शक्लो सूरत, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गेटअप, आप किसी में कोई आदत देखते हैं ना तो आप कहते हैं बिल्कुल मेरे अब्बू की भी यही आदत थी। अब ला मुहाला आप उस बुज़ुर्ग को देखेंगे ना तो आपको अपने अब्बू याद आएंगे, वो भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे ही हैं। तो जब हम परदेस में या दूर या किसी को अपने किसी प्यारे से रिजेंबल किया हुआ देखते हैं ना, तो हमें उससे मोहब्बत मिलती है। बच्चों को देख लें, किसी का भाई बच्चा हो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, आप बस प्यार तो करते हैं, लेकिन वो दिल में वो हुक नहीं उठती। लेकिन कोई ऐसा बच्चा आपको दिखे कि जो आपके भाई के बच्चे से मिलता हो, रिजेंबल करे कुछ, या उसकी कोई हरकत मिलती हो, तो आप कहते हैं कि इसको देखती हूँ ना मुझे वो याद आता है। ये जुमला बोलते हैं हम, आपको देखकर मुझे वो याद आता है। अल्लाह भी यही चाहता है कि बंदे ایسے بن جائیں کہ ان کو دیکھ کے مجھے محمد و رسول اللہ یاد آئیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت کے سودے ہیں, اس میں کوئی زبردستی نہیں. مت مجبور کیا کریں اپنے بچوں اور بچیوں کو, یہ کرو وہ نہ کرو, یہ پہنو وہ نہ پہنو. بالکل آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ڈال دیں. محبت دیوانی ہوتی ہے. وہ کالی لیلا بھی اس کو دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت لگتی ہے. اصل کمی جو ہے نا ہمارے اندر, وہ محبت میں کمی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم محبت کرو, تم اس طرح اللہ کے نبی کو کاپی کرو کہ تمہیں دیکھ کر مجھے تم پہ بھی وہی محبت آنے لگے جو مجھے اپنے نبی سے آتی تھی. یحببکم اللہ, وہ تم سے محبت کرے گا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یغفر لکم ذنوبکم. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ معاف ہو؟ ہم گناہوں کی معافی چاہتے ہیں نا, لیکن اس کے لیے کتنا آسان طریقہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. پھر اس میں دیکھیے, کھانا پینا سونا جاگنا سنتیں سب ہیں. ہم عموماً سنتیں ان کو سمجھتے ہیں جو نماز میں فرضوں کے آگے پیچھے بڑھی جاتی ہیں, چار سنت یا دو سنت یا دوسری سنت, وہ تو ایک عبادت کی سنتیں ہیں نا. تو کیا پھر اس نبی کی سنتیں شادیوں میں نہیں چلیں گی؟ کیا اس نبی کی سنتیں پھر بچے کی پیدائش پہ نہیں چلیں گی؟ کیا اس نبی کی سنتیں تجارت کے طریقوں میں نہیں چلیں گی؟ کھانا پینا سونا جاگنا, پھر تو انسان ایسے ایک سکیلٹن کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرنے لگتا ہے کہ بس جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے, نبی اس کا ایک رول ماڈل ہے اور مجھے اسی کو کرنا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیز میں کوئی چیز بنتی ہے نا, تو پہلے وہ ایک ڈائی بناتے ہیں, سانچا کہہ لے. وہ مشکل ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم آپ کو بک چھپنے کو دیتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں یہ بہت مہنگی چھپے گی, پھر آئندہ بنوائیں گے تو سستی چھپے گی. کیوں؟ کیوں جی بھائی, ہمیں اس کی ڈائی بنانی ہے, ہر پیج کی ایک الگ پلیٹ بنے گی اور دس اینڈ دیٹ. بس اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اسکیلٹن دے دیا, ایک ڈھانچہ دے دیا, ایک خالی فریم ہے, اور آپ نے اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے. جتنا اللہ کے نبی کے طریقوں پہ ہم آ جائیں گے, اتنا ہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی محبت ہمیں ملتی جائے گی, اور ساتھ ہی گناہوں کی معافی. کہ واللہ غفور الرحیم, قل اطیعوا اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. وَإِن تَوَلَّوْا, فَإِن تَوَلَّوْا کون؟ یہود مدینہ خاص طور پہ, اور آج ہر ایک وہ شخص جو ایسا کرتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں دیکھیے, کافر کس کو کہا گیا ہے؟ رسول کی اطاعت کے منکر کو. کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کی بات کا اقرار کرنا یہ اسلام کے اندر رہنے کی شرط ہے, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ماننا ہے. کیونکہ آج کے دور میں یہ آوازیں بہت کثرت سے اٹھنے لگ گئیں کہ حدیث کو چھوڑ دو, سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں. یہ تو اس دور کی بات تھی. بھئی مردوں کو ٹخنے کھلے کیوں رکھنے کا حکم ہے؟ وہ اس لیے کہ اس دور میں غربت بڑی تھی. یقین کریں یہ بات میں نے کسی سے سنی, کہ یہ جو بات ہے نا ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھو یا ازار رکھو یا پینٹ رکھو, یہ اس لیے کہ اس دور میں غربت بہت تھی. تو اب تو ماشاءاللہ آسودگی ہے. تو جس دور میں مردوں کو کھلے ٹخنے رکھنے کا حکم دیا, اسی دور میں تو یدنین علیہن من جلابیبہن کی آیتیں بھی نازل ہوئی تھیں. اور جلباب کہتے ہی اس چادر کو جو پاؤں سے بھی نیچے گرتی ہے. کہ عورتوں کے لیے غربت نہیں تھی؟ یعنی یہ مذاق اڑانے کی بات ہے. داڑھی کی بات کر لیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ اس دور میں تو چونکہ ایسے تھا, وہ یہود اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے تو وہ تو ایک پہچان کی چیز تھی, اب تو ہم اپنے مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ آپ نہ رکھیں, کوئی بات نہیں, لیکن قیامت کے دن تو پہچان ضروری ہوگی نا. تو یہ جہاں آپ دیکھیں نا کہ کوئی سنتوں کا مذاق اڑانے لگا ہے, فوراً رک جائے, فل سٹاپ لگا لیں, ورنہ آپ ذمہ دار ہوں گے اللہ کے نبی کے خلاف باتیں کروانے کو. آج اللہ کے نبی کا کوئی کارٹون بناتا ہے تو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم شیشے توڑتے ہیں اپنے ہی ملک کی بلڈنگز کے, لیکن جب اپنا ہی کو مسلمان ذرا سنت کا حلیہ بنا لے تو لوگ کہتے ہیں تم کیا کارٹون بنے ہوئے ہو. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر سنت طریقے سے جو گیٹ اپ دکھتا ہے آج, اگر ویسا ایک صحابی بازار میں چلتا ہوا دکھ جائے تو لوگ ایک لمحے میں کیا سوچیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے. ہم نے جیسی سوچ اپنے بچوں کی بنا دی نا, اور بچپن سے بناتے ہیں, وہ پھر ساری زندگی رہتی ہے. پھر واقعی ان کو اللہ کے نبی کے پہناوے اور ان کے طریقے کو وہ ایسے لگتا ہے بیکورڈنیس ہے. مائیں خود بچوں کو رات کو سوتے کا کہتی ہیں شلوار قمیض پہن لو, پینٹ اتار دو شلوار قمیض پہن لو. میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں, بچپن سے یہی معمول تھا گھر میں, صبح روز بچوں کو پینٹ شرٹ جو بھی اچھے ڈریسز ہوتے ہیں ویسٹرن وہ پہنانے, رات کو سوتے ہوئے شلوار قمیض پہنا دینی. اب وہ بچہ جوان ہو گیا ماشاءاللہ, لیکن وہ جو ہی شلوار قمیض دیکھتا ہے کہتا ہے یہ نائٹ ڈریس ہے. बाहर नहीं जा सकता, अपने मुल्क की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की ये बात है। वो ये सोचते हैं कि ये बाहर पहनने वाला ड्रेस नहीं, ये रात को सोते हुए पहनते हैं। अब ये नहीं मतलब कि शलवार कमीज पहनना स्वाब है या अबाया या जैसे थोप पहनने की बात है, मैं सिर्फ एक सोच का फ़र्क बता रही हूँ कि जब हम अपने बच्चों को शुरू से इसे गेटअप में रखते हैं, उनका सातिर लिबास नहीं होता, इतना टाइट होता है, इतना सी थ्रू होता है, तो उसके नतीजे में फिर सुन्नतें कहाँ से आएंगी। और ये अंदर जज्बियत की कैफियत कब आती है, जैसा हमारा हाल हुलिया होता है, आप बिल्कुल अपने आप को एक हफ्ते के लिए सिर्फ सुन्नतों के करीब करके देखें, आपके दिल में नेकी करने का शौक बढ़ जाएगा, एब्जॉर्ब बढ़ेगा। फिर दूसरी बात, आप ये भी देखिए कि मोहब्बत जो है ना, ये एक छुपा हुआ जज्बा है। किसी को किससे मोहब्बत है कि नहीं है, कम है कि ज्यादा है, इसका कोई पैमाना बाहर से नहीं दिखता। ये कैसे पता चलता है? इंसान के मामलात से, हालात से, क्या कर रहा है, कुछ असरात होते हैं, कुछ अलामतें होती हैं, किसी तरह बंदा वैसा बनना चाहता है। इसी तरह अल्लाह से मोहब्बत का दावा हम में से हर एक करता है, लेकिन दूसरों को कैसे पता चले? उसको हमारे हाल हुलिये से पता चलेगा, तौर तरीकों से पता चलेगा। तो गोया कि ये कसौटी है, इसके ऊपर अपने आप को परखना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ी आयत है, एक रिवायत में आता है कि जिसने नबी सल्लम की इत्तबा का इनकार किया, उसने दर हकीकत अल्लाह ताला की पैरवी का इनकार किया, और जिसने नबी की इत्तबा की, उसने अल्लाह की इत्तबा की। तो अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ इत्तबा के बारे में एक कोटेशन नोट कर लीजिएगा, उर्दू में बता देती हूँ, किसी के फेल का इत्तबा, किसी के किसी काम के इत्तबा का ये मानी है। यानी इत्तबा क्या होता है? कि इस फेल को इस तरह किया जाए जिस तरह वो करता है, और इसलिए किया जाए क्योंकि वो करता है। ठीक है, यानी काम वही, ये नियत बहुत अहम है। इसी तरह एक और कॉल है, जब कोई शख्स किसी दूसरे की इज्जत और एहतराम के बायस बिल्कुल मनोअन उसके फेल की तरह कोई फेल करे, तो वो उसका मती कहलाता है, मती इताद से। अल्लाह ताला तौफीक दे, सबक पूरा हुआ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी आप प्लीज़। यानी ये आपका सवाल ये है कि बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे पैदा करें। ठीक है, इसका बेस्ट तरीका पता क्या है? कि आप कोई भी सीरत की किताब चूज़ करें अपने बच्चों की एज के नाते से। बहुत छोटे बच्चे हैं तो ख़ुद सुनाएं कहानी के तौर पे। अगर 10 से लेके 15 या 20 साल तक के बीच के बच्चे हैं ना, तो इंग्लिश की एक बहुत ही प्यारी किताब है, वेन द मून स्प्लिट। ये बेसिकली जो रहीकु मख्तूम किताब है, और इंग्लिश में इसका नाम सील्ड नेक्टर है, उसी को स्टोरिकल पेश किया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका स्लूब इतना स्टोरिकल है कि बच्चे बड़े शौक से पढ़ते हैं। दारुस्सलाम की छपी हुई ये किताब है, उन बच्चों को वो दे दें। इसी तरह जो यंगस्टर्स हैं जिनकी उर्दू अच्छी है, उनको उर्दू में रहीकु मख्तूम दें, इंग्लिश दें, और आप साथ बैठें। बेस्ट तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये है कि आपकी सीरत जो है ना, शुरू से आखिर तक बच्चों को सुनाई जाए। और मुझे किसी का अमल बहुत अच्छा लगा, उम्रे पे जा रही थी, बच्चे साथ थे, यानी 10-12 साल के लोग उमूमन बच्चों को साथ लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि वहाँ जाने से पहले यहीं घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर और मदनी दौर बच्चों को बताना शुरू किया, और उन्हें कहा कि देखो अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ अल्लाह के नबी रहते थे। उन कहती हैं कि मैंने अपने ही लफ्ज़ों में बच्चे को सीरत थोड़ी सी पढ़ा दी, अल्लाह के नबी यहाँ थे वहाँ थे, नाम कुछ याद करा दिए, हतीम का और मतलब हजर अस्वद और इस तरह मुकाम इब्राहिम। कहती है जब मैं वहाँ गई ना, तो बजाय इसके कि मैं उनको वहाँ पकड़ पकड़ के बताती, क्योंकि वहाँ इतना मौका भी नहीं होता और रश भी है, मेरे बच्चे मुझे बता रहे थे, मम्मी मम्मी देखें ये वो मुकाम इब्राहिम है जो हज़रत इब्राहिम खड़े हुए थे। और जब मस्जिद नबी में गए तो कहती बाकायदा मेरे बच्चे रो रहे थे नबी सल्लम की मोहब्बत में। तो ये माओं को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, और उसके लिए माओं को ज़रा बाहर के चक्कर कम करने पड़ेंगे। जब माएँ बच्चों को वक्त देती हैं ना, यकीन करें आप चार चीज़ें खिला लें, आप चार किस्म का क्रीम चीज़ ले आएँ और ब्रेड्स ले आए ना, और उन बच्चों को ठोंस ठोंस के भी खिला देना, वो आपके लिए कभी खुशी का सबब नहीं बनेंगे। उसकी नस्बत आप अपने हाथ से सादी रोटी सालन रखें और पास बैठें और कहानियाँ सुनाएं। कैसे मार पाला है पहली माओं ने बच्चों को। आप अपने आप को देखें, अपनी माओ से पूछें, नानियाँ मामियाँ चूरियाँ कूट कूट के खिलाती थी और साथ साथ कहानियाँ सुनाती थी। जी, माओ को अपनी बाहर की मसरूफियात जो है ना वो कट डाउन करनी पड़ेंगी। अगर आप अच्छी नस्लें पैदा करना चाहते हैं ना, बाहर की चीज़ें उतारें अपने कंधों से, वरना यकीन करें हर दिन आपकी ज़िंदगी का आपका सांस लेना भी मुहाल कर देगा। जी जी इनका सवाल है कि अभी चूंकि बाहर की बात है तो ऐसे लगता है कि आप सिर्फ क्लास के लिए आते हैं और तो कहीं नहीं जाते। इनका सवाल है कि अब क्लास पे आते हैं तो फिर बच्चों को कैसे खिलाएं पिलाएं। आप आने से पहले अपने हाथ से सुबह उठें, फजर से बाद जब उठते हैं सोए ना, अच्छे से गर्म रोटी बनाएं, वट एवर जो उनका नाश्ता बनाते हैं अगर वो इस वक्त खाते हैं। थोड़ी सी रूटीन चेंज कर दें घर वालों की, अगर आप पहले नाश्ता करा के आएँ, नहीं तो उनके लिए एहतमाम के साथ रख के आएँ। फिर कोई बड़ी अच्छी सी किताब बच्चों के लिए रख के आएँ कि अच्छा मैं भी पढ़ने जा रही हूँ, मेरे पीछे से तुम भी थोड़ा सा ये पढ़ना, और जब आएंगे तो फिर इस पर बात करेंगे। आप अपने बच्चों की जो भी शिकायत लगाएंगी ना उसके पीछे आप होंगी, इसलिए सोच के लगाइएगा। मैं आपको नहीं कह रही सबको, एक बच्चा कब उठता है कब उठता है इसकी वजह माँ है। एक सीरियल खाता है और दूसरा रोटी खाता है और तीसरा कहता है कि मुझे वाफल बना दें, इसकी वजह आप है। मेरे अगर 6 भी बच्चे हो ना अल्लाह की रहमत से, तो मैं तो कभी भी 6 को 6 नाश्ते नहीं दूंगी, एक ही दूंगी। यकीन करें ये बड़ा बोल नहीं बोल रही मैं, तो इस चीज़ पे अपने दिल में इतनी ज़्यादा सख्ती महसूस करती हूँ कि एक भाई बहन दूसरे भाई बहन की चॉइस की चीज़ ही नहीं खा रहा, कल वो कैसे उसके साथ अच्छा भाई बनेगा। आज तुम्हारी पसंद का सब खाएंगे, कल आपकी पसंद का सब खाएंगे। ये भाई बहनों को एक दूसरे के करीब करता है। हम जिनके लिए कुर्बानियाँ देते हैं ना उनसे फिर हमें मोहब्बत होती है, लेकिन जब अल्लाह ताला आसूदगी दे देता है ना तो फिर वो होता क्या कि 6 किस्म की चीज़ें टेबल पर रोज़ ही दिखती हैं, तो वो रोज़ ही फिर कहेंगे नथिंग इज़ न्यू। उनको 7वीं चाहिए, चाहे वो खाएं ना खाएं, रोज़ देख के ही वो परेशान होते हैं। तो बहरहाल ये तो अब एक अलग टॉपिक है, लेकिन हर चीज़ में कसूर फिर माँ का ही है। जी आप सवाल कर रही हैं कि उस दौर में मर्दों के टखनों से ऊपर शलवार रखने का हुक्म था क्योंकि उससे नीचे को गुरूर की अलामत समझा जाता था, तो आजकल तो ये गुरूर की अलामत नहीं समझा जाता, तो चलिए ठीक है फिर टखनों से ऊपर करके दिखाएं। नहीं कर आज नहीं समझा जाता ना तो फिर टखनों से ऊपर कर लें, अगर गुरूर नहीं है नीचे करने में तो टखनों से ऊपर कर लें। फिर देखिए कितने कमेंट्स आते हैं, तिलावत सुनेंगे इन आयात की।
تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.